الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. قابل صدق کرام علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، جیسے مولانا اسماعیل صاحب نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ میں مریض آدمی ہوں اور پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ گزشتہ سال سے میں نے رات کا سفر بالکل بند کر دیا، رات کے جلسے میں جانا میرے لیے دشوار ہے، لیکن جبکہ علماء تشریف لائے اور انہوں نے اس کا میرے سامنے ذکر کیا کہ بھئی ہم نے کٹھور میں علماء کی ایک مجلس بنائی ہے اور جس کے بہت ہی اچھے مقاصد انہوں نے بیان کیے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور چونکہ یہ بات میرے دل کی آواز تھی، میں عرصے دراز سے مختلف مجلسوں میں مختلف موقع پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس امت کو اپنے آپ کو نفع بخش بنا کر اس سرزمین پر رہنا چاہیے، قرآن کریم نے قوموں کی بقا اور فنا کا ایک اصول بیان کیا ہے اس آیت میں، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور بہت اچھے انداز میں کیا بات ہے، سب کی توجہ ادھر ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں میں بہت مختصر بات کروں کہ آپ ذرا توجہ سے سنیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی توجہ ادھر سب چلی گئی تو میرا بھی ذہن ٹوٹ گیا. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بہت دنوں سے میں اس بات کو بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس امت کو اس دنیا میں اگر یہ چاہتی ہے کہ میرا کچھ مقام ہو، کچھ لوگوں کے درمیان میں ہماری عزت ہو، تو اس کو ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نافع بنائے. جب قومیں اپنے آپ کو نافع بناتی ہیں، نفع بخش بناتی ہیں، تو دنیا میں اس کا وقار بڑھ جاتا ہے، وہ باقی رہتی ہے، اور جب قومیں اپنے آپ کو نافع نہیں رکھتی تو پھر دنیا میں یہ قومیں ہمیشہ مٹتی چلی آئی ہیں، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے. اور قرآن نے اسی مسئلے کو اس آیت میں ذکر کیا कि जो पानी के ऊपर झाग होती है, सैलाब आता है, तापी में सैलाब आया और नदी नालों में सैलाब आता है तो उसमें बहुत सा कचरा रहता है, जो झाग कहते हैं, कचरा बाकी नहीं रहता, वो बहकर चला जाता है, कोई कचरे को निकालता भी नहीं है, कोई उसको रखता भी नहीं है, क्योंकि वो जो कचरा है कोई काम में नहीं आता। तो जो कचरा होता है वो बहकर चला जाता है, लेकिन जो चीजें नफा पक्ष होती है वो हमेशा दुनिया में बाकी रहती है। कुरान ने इस बात को बयान किया इस आयत में, वो अम्मा सबक फयज़हबु ज़ुफ़ान व अम्मा मा यन्फ़ऊ अन्नास फयम्कुसु फिल अर्ज़। जो लोग जो चीज जमीन में नफा बख्श है वो हमेशा सरजमीन पर बाकी रहती है। भाई हमारे यहाँ अगर कोई एक आम का दरख्त है और उस पर बेहतरीन किस्म के आम आ रहे हैं तो हम उसकी बड़ी तवज्जो से हिफाजत करेंगे, उसके साथ हमारा खास ध्यान होगा, उसको पानी देंगे, उसको कोई नुकसान देने वाली चीज है उससे काटेंगे कि भाई ये बहुत आम का अच्छा दरख्त है, ये बहुत अच्छे आम दे रहा है। लेकिन अगर कोई दरख्त हमारी बाड़ी में ऐसा है इस पर आम ही नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं, बस वो दरख्त है, जब भी देखो तो ऐसे ही कुछ, तो फिर क्या होता है, लोग कहते हैं भाई कुल्हाड़ी लाओ, इसको काटो और इसको सोख्ता में फरोख कर दो। जो जलाने की लकड़ी होती है उसको सोख्ता कहते हैं। जो चीज नफा बख्श नहीं रहती उसको काट दिया जाता है, उसको सोख्ता में जला दिया जाता है। जो मोटर हमारे काम में नहीं आती तो उसको हम निकाल देते हैं कि भाई ये गाड़ी पे चलती नहीं, घड़ी घड़ी अटकती है, बेकार हो गई है, इसकी क्या जरूरत है, इसको रद्दी में बेच दो। और अगर अच्छी गाड़ी है तो हर तरह उसकी हिफाजत होती। ये रात दिन का हमारा तजुर्बा है कि जो चीज नफा बख्श है उसको हम बाकी रखते हैं और जो चीज नफा बख्श नहीं है उसे बाहर फेंक देते हैं, उसे निकाल देते हैं, उसे फरोख कर देते हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये कोई बड़ा फलसफा नहीं है, हर आदमी के समझ में ये बात आ सकती है कि जो चीज मुफीद होगी वो बाकी रहेगी और जो चीज मुफीद नहीं होगी वो खत्म हो जाएगी। इस उम्मत को इस सरजमीन पर इज्जत की जिंदगी अगर गुजारनी है तो उसे अपने आप को मुफीद बनाना पड़ेगा। अपने आप को मुफीद बनाए बगैर ये उम्मत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए इंसानों अल्लाह के रसूल की जात में बेहतरीन नमूना है, बहुत अच्छा नमूना है। अब हम आपकी सीरत का मुतारा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के औराक की तरफ हम पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी की शुरुआत कैसे की। सारा मक्का मुअज्जमा पूरा अरब का इलाका कुफ्र से भरा हुआ था, एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। उस मक्का के सरजमीन में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का काम करना था, अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ इंसानों को बुलाना था, लेकिन दावत के काम करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाजी काम दुनिया में शुरू फरमाए। अभी वही नहीं आई, जिब्राइल अमीन अभी तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किए। आपको वही आपके ऊपर आई 40 साल की उम्र में, आपकी उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ लाए, लेकिन 40 साल तक की जो जिंदगी मक्का की सोसाइटी में आपकी गुजरी वो कैसी गुजरी है, वो खिदमत खल्क में गुजरी है, इंसानों की खिदमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी। आप मोहताजों को मदद फरमाया करते थे, आप गरीबों का सामान उठाते थे, आप बेवाओं का घर में मदद करके उनका पानी भर देते थे, आप किसी मुसीबत जुदा की मुसीबत देखते थे तो जाकर चुपके से उसे मदद फरमाते थे, कोई बाहर का मेहमान आ गया मक्का के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ले जाकर अपने घर में खाना खिलाते। अभी वही नहीं आई, पैगम्बरी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई नहीं है, उससे पहले ये समाजी काम आप कुफ्र की सोसाइटी में कहां कर रहे थे, मुसलमान तो थे नहीं अभी, अभी ईमान की आयतें ही नहीं आई थी, वो तो पूरा माशरा पूरा समाज कुफ्र से भरा हुआ था, लेकिन उस कुफ्र के समाज में आप समाजी काम करते थे। मैंने अभी यहां इस जलसे में आने से पहले میں نے کہا بھائی ذرا بخاری شریف مجھے بتائیے. مدرسے میں ابھی ہم بیٹھے تھے عشاء سے پہلے, میں نے بخاری شریف منگوائی اور اس میں پہلی روایت میں نے دیکھی جس میں ذکر ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی رسول اللہ. وہ پورا واقعہ نقل کیا امام بخاری نے, طویل روایت نقل کی. اس روایت میں یہ بھی ذکر آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جب تشریف لائے تو یہ غیر معمولی واقعہ تھا. آپ کو آ کر کہا کہ اقرا پڑھو, آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھ سکتا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے ایسا کھینچا آپ کو اور چھوڑ دیا اور فرمایا اقرا, آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری, پھر اس نے دو مرتبہ تیسری مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر وہ الفاظ جاری ہوئے اور کہیں آیت نازل ہوئی ارام میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم بالقلم سے بات شروع ہوئی. پھر ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ تھا کہ آپ ہرا کی چوٹی, آج بھی اگر آپ مٹکا شریف جائیں نیچے کھڑے رہے آپ کو کتنی دور ہرا کی چوٹی نظر آتی ہے. آدمی جو اوپر چڑھتے ہیں ہم نیچے کھڑے ہیں تو ہم کو آدمی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اور اتنا دشوار گزار راستہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کا کھانا لے جا کر اس میں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے. امام بخاری نے فرمایا وکان یتحنث فی دار حراء, یہ لفظ ہے بخاری شریف کے, وکان یتحنث فی دار حراء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حراء میں جا کر عبادت فرماتے تھے. کیسی عبادت کرتے تھے, کس انداز سے کرتے تھے, کس مذہب, یہ کچھ پتا نہیں. باہر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے تھے. تنہائی میں آپ تشریف لے گئے اور ایسے میں حضرت جبرائیل یکایک آئے اور یہ واقعہ پیش آ گیا. اس واقعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی پہاڑی سے نیچے اتر کر آ گئے گھر. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور اس وقت ایک ہی بیوی تھی آپ کی اور بڑی صالحہ بڑی سمجھدار بہت مالدار عورت, مکہ کی دانشمند عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, ان کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ جان کے کہ ایسا ایسا عجیب واقعہ ہوا اور آپ کا جس میں مبارک کپ کپا رہا تھا اور آپ نے یہ جملہ فرمایا زمرونی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ, خشیت و علی نفسی, ایسا جملہ استعمال کرنا ہے, خشیت و علی نفسی مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ جملہ ہے بخاری میں, خشیت و علی نفسی مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس. اس وقت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, عجیب و غریب عورت تھی. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی, یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں, ابھی ہم نے ان کو نقل کیے. فقالت خديجة كلا والله لا يغزيك الله أبدا. حضرت خدیجہ فرمائے کیسا دل تھا حضرت خدیجہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے, کلا ہرگز نہیں, والله قسم خدا پاک کی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں حضرت خدیجہ کی کس مدبوجے پر یہ بات حضرت کو کہہ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کس وجہ سے یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا پاک کے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہہ رہی ہیں انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں, جو رشتے دار ہیں ان کے حقوق کو آپ ادا کرتے ہیں, آپ کے اندر بھی اچھی خصلت ہے. دوسری خصلت وہ تحمل الکل, جو پریشان آئے ہیں ان کی مصیبتوں کو ان کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہیں. دکھ شب المعلوم, جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو آپ دیتے ہیں, دکھ شب المعلوم کا لفظ ہے. وتقرض ضیف, اور آپ مہمان کے مہمان نوازی کرتے ہیں. تعین علی مصائب ادا نواجب الحق, سچی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. یہ ہے بخاری کے الفاظ. ان لفظوں کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں یہ بات آئی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے یہ سماجی کام دنیا میں کرتے تھے، جس کی شہادت دے رہی کو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها، وہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی رسوا نہیں کرے گے. معلوم ہو گیا بخاری کی اس روایت کے الفاظ سے کہ اگر اب بھی کوئی شخص ان صفات کا حامل بنتا ہے اور یہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا. یہ میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں مجلس علماء کی اس پر، کیونکہ مجلس علماء نے کٹھور کی جو بھی قائم ہوئی انہوں نے اپنے مقاصد میں یہ رکھا ہے کہ بھائی اللہ تعالی ہم کو اگر توفیق دے تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم جن بچوں کے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو وظیفہ دیں، اسکالرشپ دیں، ہم کوئی بیمار ہیں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کریں گے، ہم دوسرے سماج کے جو کام ہیں وہ آگے بڑھا کر کریں گے، اور جو چیزیں ہماری سماج میں برائیاں پھیل چکی ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اہل علم کو بلا کر، اللہ والوں کو اس بستی میں بلا کر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نوجوان جو غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، وہ تعمیری کام میں لگے. جب قوموں کو تعمیری کام ملتا ہے تو پھر وہ غلط کام نہیں کرتی، جب قومیں تعمیری کام سے ہٹ جاتی ہیں اور بیکار میں بیٹھی رہتی ہے پھر اس کو سارے خراب دھندے سوچتے ہیں. اگر میرے پاس کوئی اچھا کام کا پروگرام نہیں ہے تو پھر میں خراب کام کروں گا. یہ تو ایک فطری بات ہوتی ہے کہ یا تو کوئی آدمی اچھا کام کرے گا یا خراب کام کرے گا. شیطان اسے بہکاتا ہے کہ چلو بازار میں جانا، بازار میں ایک آدمی بیٹھا، دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، اب گپے شپے ہو رہے ہیں، وہاں سے کوئی عورت جائے اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، پھر چاہے پروگرام بنائے چلو آج فلانی جگہ جائیں. تو میرے دوستو یہ اس وقت ہوتا ہے جب بیکار اس طرح، لیکن اگر ان نوجوانوں کے پاس کوئی تعمیری کام ہے جس کو گجراتی میں کہتے ہیں رچنا تمک کاریہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں تعمیری کام، تو اگر کوئی کام ہے تعمیری اور نوجوان اس میں لگتا ہے، میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہمارے مسلمان کے گاؤں کچرے والے اور گندے کیوں ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا. ہم جہاں ابھی رہتے ہیں ٹورنٹو میں، بہت بڑا شہر ہے، یہ ہمارے حاجی صاحب یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میسی سالگاہ سے لے کر اخیری کنارے تک ہم جائیں ڈیڑھ دو گھنٹے موٹر میں ہوتے ہیں، وہاں سے وہاں پورے شہر میں آپ کو کہیں کچرے کا ڈھکلا نہیں ملتا، کہیں پانی نکلتا ہوا میں نے نہیں دیکھا پورے شہر میں. آخر وہ بھی قومیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے گاؤں میں جہاں دیکھو کچرے کے ڈھیر ہیں راستے کے دونوں طرف، جہاں دیکھو گندگی پڑی ہوئی، جہاں دیکھو بچوں کو بٹھا. میں ایک گول گنبد دیکھنے گیا تھا بیجاپور دو سال پہلے، تاریخی جگہ ہے بہت مشہور، ہمارے جو اتہاس ہمارے اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے گول گنبد پوجا بیجاپور کا. لیکن جب میں وہاں سے سیڑھی اور مسجد کتنی عالیشان کی تھی بادشاہ نے، مسجد سے میں باہر نکلا میں نے دیکھا بچوں کی لائن بیٹھی ہوئی ہے اور پخانا کر رہا، اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ مجھے ایسا رما رکھنا پڑا، وہاں سے ہم گزر نہیں سکتے. انا للہ و انا الیہ مسلمان، جس کے نبی نے یہ کہا مسلمان کو کہ نظفو اپنی اتکم اے لوگو، تم اپنے گھر کے شہنوں کو صاف رکھا کرو، یہ نبی کا فرمان ہے، کسی میونسپلٹی والے کا نہیں کہ اس نے موت مارا کے صفائی رکھو، یہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سامنے امت بیٹھی ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ یہ سن رہی ہے کہ میرے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کے سہن کو پاک صاف رکھو، اور پھر ہم کچرا ڈال دیں، ہم کوڑا کرکٹ ڈال دیں، ہم ہڈیاں ڈال دیں، ہم اپنے گھر کا پانی باہر نکال دیں. ہم ایک گاؤں میں گئے تھے، مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے زبردست مقرر تھے، تو اتفاق سے وہ گاؤں میں پانی لوگ نکالتے تھے تو ان کا جوتا اندر پھنس گیا، وہ موجودی پہنی ہوئی تھی، وہ رات کو جا رہے تھے تو ایک جوتا اندر پھنس گیا، پھر لوگوں نے اس کو نکالا صاف کیا پہنایا. تو پھر مولانا جب اسٹیج پر بیٹھے تو مولانا نے کہا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں عمر والا، یہ عمر والا ہے کہ کچن والا ہے؟ احمد اللہ صاحب تو بڑی زبردست مقرر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے زبردست سفری کرنے والے آدمی تھے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی. تو کہا یہ عمر والا ہے کہ کیچڑ والا ہے؟ تو میرے دوستوں نوجوانوں کا یہ کام ہے کہ وہ خود کھڑے ہو جائیں اور اپنی بستی کو صاف ستھری رکھیں کہ ایک کچرا نہ مل سکے. کوئی داخل ہو جائے گاؤں میں تو اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ مسلمان کا گاؤں ہے. جو کوئی صفائی پسند ہے. قرآن نے ہم کو یہ کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. انسان کی جسم میں دو چیزیں ہیں, ایک اندر کی اس کی روح ہے اور ایک باہر کا یہ بدن ہے, جسم ہے, ہمارے کپڑے ہیں, دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی توبہ کے بارے میں, ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ تعالیٰ تو اندر کا جتنا میل ہے, اندر کے گناہوں کے جو داغ ہے وہ توبہ سے دھلتے ہیں. اس لیے پہلے روح کی اہمیت کی وجہ سے, روح چونکہ اہم ہے انسانی جسموں میں, تو قرآن کریم میں لفظ پہلا یحب التوابین کا آیا. اللہ ہم کو قرآن مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں روزانہ, پڑھتے ہیں قرآن سے, اور رمضان شریف کے مہینے میں تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی ہمارا تو بندر ختم کیا, دیکھو ہر بندر ختم کیا, بندر جیتی بھی تو ہم جو کہ اللہ تعالیٰ گئے ہوں ایمان. سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے 30 پارے میں ہم سے کیا بات کر رہا ہے, ہم کو کیا چیز کیا. یہ کی آیت ہم نہیں پڑھتے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حالات کو دیکھیں, ہم کتنی توبہ کرنے والے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں سرزمین پر ابھی کہ جو رات کو پچھلی شب میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو معاف کر رہا تھا. پچھلی شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی حل میں مستقبل فاستغفر اللہ, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا, ہر روز پچھلی شب میں یہ ندا آتی ہے. ہم پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کو دھونے کی محنت نہیں کرتے, ہم اپنے قلب کو صاف نہیں کرتے, اندر بھی میلا باہر بھی میلا. وہ وحید الدین خان ایک ایڈیٹر صاحب ہیں, مفکر ہیں, دلی کے اندر بھی حیات ہے, وہ ایک رسالہ چھاپتے ہیں, اب رسالہ ہندی میں, اردو میں, انگلش میں, تین زبان میں. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا تھا کسی شہر میں آپ چلے جائیں تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا کسی فارسی کا محلہ ہے یا کسی بندی کا, یہ پوچھنے کی کیوں. جس محلے میں دو چار بکریاں گھوم رہی ہیں, کپڑے لٹک رہے ہیں, چار پائے باہر ہے, بچہ پیشاب کر رہا ہے باہر, تو سمجھ جانا کہ یہ میاں کا محلہ ہے. یہ اس کے علاوہ وہی تو جم کر دیں. اور جس محلے میں دیکھو کہ بالکل صاف ستھرا ہے, کچھ پھول بنے ہوئے ہیں, سمجھئے کہ عیسائیوں کا ہے. ہماری پہچان بن گئی گندا رہنے کی. نوجوانوں کا یہ کام ہے کہ وہ اٹھیں اور زندگی کے اس رخ کو بدل کر چھوڑیں. میں ایک گاؤں میں گیا تھا سالانہ جلسے میں, تو میں نے اس موضوع پر تقریر کی. کئی سال سے آج میں نے اپنا یہ مشن بنایا ہے کہ میں ہمارے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھو اور اپنی قوم کو ذرا بلند سطح پر لانے کی محنت کرو. میں نے وہاں کا, وہ تو امتحان کا جلسہ تھا سالانہ, لیکن میں نے وہاں بھی اسی بات پر تقریر کی تھی اور نوجوانوں سے میں نے اپیل کی تھی کہ یہاں کے رہنے والے نوجوانوں, تم اپنے گھروں کے سامنے یہ پتھر پڑے ہیں راستے میں, کھڈے پڑے ہیں, اس کو تو ٹھیک کرو اپنے ہاتھ. تمہارے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ تم کیوں گورنمنٹ کی مدد کے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو؟ الحمدللہ 2 مہینے کے بعد کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور ان کا کہا مولانا آئیے آپ ہمارا گاؤں دیکھیں ہم نے کیسا بنایا. مجلس کے علماء کٹور کے اراکین سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائے, ان کا ذہن بنائے. علماء کا یہ کام ہے کہ وہ قوموں کو رہبری کرتے ہیں. ہم کو قرآن معلوم ہے, ہم کو حدیث شریف معلوم ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ نزدیکو اپنی ادب. ہم یہ بات سمجھائیں میرے دوستوں لوگوں کہ میرے نبی نے تو یہ بات کہی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے جو کام کیے ہیں وہ نوجوانوں کے سامنے ہم لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنادید قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, سنادی جی قریش کا مانا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ, اس کو عربی میں سنادی کہتے ہیں, جنہیں گجراتی میں کہ وہ موٹا ماتھا بنا ڈالنا, تو وہ سنادی جی قریش. ایک عورت بڑا سا گٹھڑا لے کر سامان کا کوئی اپنی ضرورت کا بچائی جا رہی تھی, لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہی تھی, تو اس کے پیر ادھر سے ادھر دڑکڑا رہے تھے. تو وہ جتنے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور شیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہنس رہے تھے اس کو دیکھ کر, کہا کہ اس کو دیکھو بے وقوف, جب اس سے اٹھایا نہیں جاتا تو اس کو کس نے کہا تھا کہ ایسا لے کر چلے, کوئی کوئی جملہ کہہ رہا ہے, کوئی کوئی جملہ کہہ رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ آیا کہ یہ مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے, کہ موقع تو اس بات کا ہے کہ ہم اٹھیں, ہم مرد ہیں, اس عورت کی ہم مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے کھڑے ہوئے, اس عورت کے پاس گئے اور کہا اماں تمہارا سامان مجھے دے دو, اور سید الاولین والآخرین نے اس گٹھڑے کو اپنے سر پر رکھا, میں نے اور آپ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا, ہم کبھی عزت نہیں پا سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ والا کام نہ کریں, ہمیں لوگوں کا سامان اٹھانا پڑے گا, ہمیں راستے سے کانٹے ہٹانے پڑیں گے, ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, ہمیں مصیبت زدوں کے گھروں میں جا کر رات کو ان کی مدد کرنی پڑے گی. تب جا کر حضرت خدیجہ کے الفاظ سامنے آئے ہیں, کل واللہ لا یغضیک اللہ ابدا, دنیا میں کبھی یہ مسلمان رسوا نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ باتیں ہوں. اگر آپ سماجی کام کریں, آپ اٹھیں, آپ غریبوں کی مدد کریں, آپ بغیر تفریق کے یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, اگر وہ مصیبت زدہ ہے آپ اس کی مدد کریں. مولانا صدیق باندھوی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, کبھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا, انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہتھورا اور باندہ چند میل کا فاصلہ ہے, تو حضرت باندہ ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے, باندہ ایک قصبہ ہے, ہتھورا تو بہت تھوڑی سی جگہ, تو وہاں ایک ہندو کے دکان سے حضرت سامان لایا کرتے تھے, اس کو تعلق ہو گیا. اچھا اس علاقے میں سب کے سب لوگ حضرت مولانا صدیق صاحب کو بابا کہتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں تمام ہندو. اتفاق سے اس ہندو کا انتقال ہو گیا, وہ باندہ میں جو ہندو رہتے تھے حضرت اکثر اس کے یہاں جایا کرتے تھے, اس کا انتقال ہو گیا, تو حضرت گئے اس کے گھر کہ بھائی ان کے بچوں کو ذرا پسند دیتے, حالانکہ وہ تو غیر مسلم تھے اور یہ شیخ الحدیث ہے, 14 سبق پڑھاتے تھے مولانا صدیق صاحب, اپنے وقت کا ولی, بہت بڑا شہر, لیکن وہ غیر مسلم کے گھر پر گئے تاکہ اس کے بچوں کو تسلی دے کہ بھائی تمہارے پتا کا انتقال ہو گیا ہے, تم ذرا صبر کرو. تو لڑکیاں رونے لگی, اس ہندو کی بچیاں تھیں, تو رونے لگی اور کہا کہ بابا اب ہمارے ابا تو مر گئے ہیں, اب ہماری شادیاں کون کرائے گا, ان کے یہاں سے ذرا بہت خرچ ہوتا ہے. حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا بالکل نہ گھبراؤ, تم مجھے اپنا باپ سمجھو, تم تینوں کی شادی میں کراؤں گا. کسی کو معلوم بھی نہیں اور حضرت نے تینوں بچوں کی شادی کرا دی. جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. میں اور مولوی یوسف جسار ساتھ ہم وہاں گئے ہوئے تھے ہتھورا, اور ہم الہ آباد جا رہے تھے, تو حضرت نے کہا میں تمہارے ساتھ آؤں گا. ہمیں بہت مننا سماجت کی کہ حضرت رات کی گاڑی ہے, آپ تشریف نہ لائیں, آپ کو تکلیف ہوگی, سردی کا زمانہ. انہوں نے کہا نہیں نہیں, آپ لوگ اکیلے نہیں جائیں گے, میں آپ کے ساتھ چلوں. پھر جب باندہ اسٹیشن پر گئے تو وہاں جہاں بھی حضرت جاتے تھے تو لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی, تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کہا حضرت تعویذ دے دیجیے, ایک چادر بچھائی پلیٹ فارم پر اور حضرت تعویذ دیکھنے لگے. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بیٹھا تھا, ہماری سوچا ٹرین آئی اور وہاں تو زیادہ ٹھہرتی نہیں, تو اس نے مشن بگائے تو حضرت نے کہا بھائی چلو چلو گاڑی چل رہی ہے. اسٹیشن ماسٹر وہاں کھڑا تھا, اس نے یہ کہا کہ بابا وہ آگے کا سگنل میں دوں گا نہیں جب تک کہ آپ کا کام ختم نہ ہو. یہ ہندوستان میں جہاں فسادات ہوتے ہیں, جہاں قتل عام ہوتا ہے, کسی ہندوستان میں میری نظروں نے دیکھا کہ وہ ہندو ماسٹر کہہ رہا ہے کہ بابا آپ پورا کام کر لیجئے, آپ تعویذات دے دیجئے, تب جا کر میں سگنل دے کر گاڑی کو چھوڑوں گا, آپ اپنا کام اطمینان سے. میں نے مولوی یوسف سے کہا یہ ہے دلوں پر حکومت, یہ اس لیے ہے کہ خدمت خلق کر رہے ہیں, یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. میرے نوجوان دوستو, علماء کرام, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, یہ ہمارے دل کی آواز ہے کہ ہر گاؤں میں نوجوان اس طرح اٹھیں, اور سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے, کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم 3 گھنٹے مکتب میں پڑھا کر صرف آرام سے سو جائیں. نہیں, ہم قوم کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں, ہم قوم کے بچوں کے اخلاق کی درستگی کی فکر کریں, ہم اپنے گاؤں کے غریبوں کی فکر کریں, ہم مریضوں کی فکر کریں. ہمارے یہاں دوا خانہ ہو تو وہاں ہم جائیں اور ان سے جا کر ملیں کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہے, ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو ابھاریں اس بات کو, تو ہسپتال میں جاؤ. وہاں ایسی تنظیمیں موجود ہیں ٹورنٹو میں کہ جو سخت سردی کے زمانے میں سخت سردی ہو رہی, برف باری ہو رہی, اور وہ ہپی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ بےچارے شراب دے کر کہیں راستوں پر ڈاؤن ٹاؤن میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں. تو کچھ نوجوانوں کو وہاں فکر ہوتی ہے کہ یہ تو شرابی ہیں, ان کو تو کچھ پتا نہیں چلتا اور اسی برف باری میں یہ مر جائیں گے. تو سڑک کے اندر بہت سارے کمبل لے کر وہ رات کو نکلتے ہیں وہاں کے نوجوان, اور نکل کر جہاں کہیں ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ بےچارا پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کمبل ڈال دیتے ہیں. میں نے جب اس کا دیکھا وہاں, میں نے کہا دیکھو یہ خدمت خلق کرنے والی قوم ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان قوموں کو اوپر لے جاتا. وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ٹورنٹو میں, اور اس میں پوری رات لائٹیں جلدی رہتی ہیں اور گلاس سے سب. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرندے آتے ہیں وہ لائٹ کی وجہ سے چکر کھاتے ہیں گلاس کے ساتھ اور کھینچے گرتے ہیں. تو نوجوانوں نے شور اٹھایا کہ یہ لائٹیں گورنمنٹ کو کہنا چاہیے کہ اس کو بند کرو, کیونکہ پرندے مر رہے ہیں. پرندوں کی فکر کی نوجوانوں, ان لوگوں کی فکر کی جو شراب میں مست دودھ پڑے ہوئے ہیں, ان کو جا کر کہا یہ کام تو میرا اور آپ کا ہے. ہم کبھی ہسپتال میں نہیں جاتے, کبھی نہیں جاتے کہ چلو کسی ہسپتال میں اتوار میں چلے جاؤ, کچھ پھل لے جاؤ, کسی غریب کو چاہے وہ کیسا ہو اس کو کہو کہ کچھ کھا لو, میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں. آپ صرف اس کو اتنا پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں. ایک آدمی بیمار تھے وہاں ٹورنٹو میں, بہت بڑا ہسپتال ہے, ہم لوگ گئے اچھا کے بعد مانا کشپ کے ساتھ سمرود کے تھے, آدمی انتقال فرما گئے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں ان کا بیڈ تھا, بستر تھا, اس کے پاس ایک اسٹینڈنگ عورت بھی تھی. وہ بڑی حسرت کی نگاہوں سے ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی. پھر ان کی لڑکی اس ہسپتال میں کام کرتی تھی, وہ حاجی صاحب کی, وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا یہ عورت کل ایسا